الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات و معزز خواتین، اللہ کا شکر ہے سورہ آل عمران کی تین آیات، آیت نمبر 102، 103 اور 104 تلاوت کی گئی ہیں. یہ سورہ آل عمران کا 11 رکوع ہے، اس کی ابتدائی تین آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تین جمعوں میں ان تین آیات مبارکہ کو ہم سمجھیں گے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ان میں جو اہم ہدایات اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، اللہ پاک ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. امت مسلمہ سے خطاب کے ذیل میں یہ قرآن حکیم کا انتہائی اہم مقام ہے. یہ بات عرض کی گئی ہے کہ قرآن حکیم میں 92 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں رب کائنات نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا. ان میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 بھی شامل ہے، جس کا آج انشاءاللہ ہم مطالعہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. امت مسلمہ سے خطاب کے ذیل میں یہ سہ نکاتی لائے عمل ہے، 3-point ایجنڈا ہے جو کہ اللہ پاک نے امت مسلمہ سے خطاب کے حوالے سے اہم ترین ہدایات عطا فرمائی. اس موضوع پر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب بھی موجود ہے. میری گزارش ہے کہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں. امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لائے عمل، اس موضوع سے یہ کتاب ہے. ذرا ضخیم ہے لیکن بہت اہم، انتہائی اہم یہ کتاب ہے. یہ ضرور حاصل کیجئے مکتبے سے اور انشاءاللہ اس کا مطالعہ ہم سب کے لیے فائدہ مند رہے گا. مختصر سا تعارف ابتدائی ہے کہ یہ چھ نکاتی لائے عمل میں پہلا نقطہ فرد کے حوالے سے. یہ امت در حقیقت افراد پر مشتمل ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو امت کو جوڑنے کے لیے جس طرح ایک عظیم عمارت اینٹوں سے بنتی ہے، اسی طرح سب سے پہلا ہدف دین کا یہ ہے کہ ایک بندہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے۔ لہذا پہلی آیت مبارکہ میں اسی حوالے سے ہدایات دی گئی ہیں، انشاءاللہ آج اس کا مطالعہ کریں گے۔ پھر دوسری آیت، آیت نمبر 103، یہ امت آپس میں جڑے گی کیسے، ان کو جوڑنے کے لیے جو جوڑنے والی چیز ہے وہ ہے قرآن حکیم۔ لہذا اس حوالے سے آیت مبارکہ آئی، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ اگلے جمعے اعتصام بھی حبل اللہ کے کیا تقاضے ہیں اس موضوع پہ بات کریں گے، آیت نمبر 103 کے حوالے سے۔ پھر تیسری آیت میں وہ لوگ کے جو اعتصام بھی حبل اللہ کے تحت جڑ جائیں، ایک منظم جماعت بن جائیں، ایک ہدف متعین ہو جائے، ایک امت مسلمہ بن جائیں، اس امت کو تین کرنے کے کام ہیں جو آیت نمبر 104 میں عطا کیے گئے، جو انشاءاللہ اس کے بعد والا جو جمعہ آئے گا اس میں پڑھنے کا ارادہ ہے۔ اب دعا کریں اللہ پاک سے، اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے۔ آج کی جو آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 102، پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور تم ہرگز نہیں مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم اس کے فرما بردار ہو۔ اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ پاک ہمیں فرما برداری کی موت عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے الحمدللہ اس موضوع پہ بات ہوئی تھی، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت کا تذکرہ کرنا خاص طور پر اس لیے ضروری ہے کہ موت کا تذکرہ انسان کے دل پر لگا زنگ، غفلت کا زنگ، اس کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا تذکرہ الموت کے بعد اب مرے کس حال میں اس کا تذکرہ انشاءاللہ آج کریں گے۔ پچھلی مرتبہ وہ حدیث مبارکہ میرے ذہن میں نہیں آئی تھی، اس کا پہلے تذکرہ کر لیتے ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی فرمائی کہ دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے لوہے پر زنگ لگتا ہے جب اس پر پانی لگتا۔ ہماری آبزرویشن ہے کہ ہوا اور پانی خاص طور پر جب لوہے پر لگتا ہے تو اس کی اسٹرینتھ کم ہو جاتی ہے اور بالآخر زنگ لگ جاتا ہے، جو اس کی اصل شکل ہوتی ہے، اصل فارم ہوتی ہے، وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح دلوں پر بھی زنگ لگتا ہے، غفلت کا زنگ، پھر دنیا پرستی کا زنگ، پھر مادہ پرستی کا زنگ، بالآخر فتنہ دجال کا زنگ، اور بالآخر انسان دنیا پرست بن جاتا۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ اطلاع دی کہ دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے لوہے پر زنگ لگتا ہے، تو بڑا عملی سوال کیا صحابہ نے کہ اگر ایسا ہو تو ما جلاؤہا یا رسول اللہ، اس کی جلا، اس کا علاج بتائیے۔ یہ اپروچ تھی صحابہ کی کہ فوراً سوال کرتے تھے عملی نوعیت کا۔ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کثرت تلاوت القرآن، دلوں کے زنگ کو اتارنے کی شے قرآن حکیم کی کثرت سے تلاوت، و ذکر الموت، اور موت کا تذکرہ، موت کو بار بار یاد رکھنا، اس کی یاد دہانی کرانا، اور اس کے لیے عملی اقدام کرنا، اس کے لیے جو کر سکتا ہے انسان مرنے سے پہلے پہلے، بہتر موت آئے اس کی کیا طریقے ہیں، اس کو بار بار اعادہ کرنا، یاد کرنا، یہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا اس حوالے سے آج کی جو آیت مبارکہ ہے اس میں پہلی ہدایت، جس کا تذکرہ بار بار ہونا چاہیے، 67 مرتبہ قرآن حکیم میں یہ حکم آیا، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان تمام مقامات میں سب سے زیادہ تاکیدی آیت اگر ہے، زوردار آیت مبارکہ ہے، تو یہ آیت نمبر 102 ہے سورۃ آل عمران کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی ایسے اختیار کرو جیسے اس کا اختیار کرنے کا حق ہے۔ لہذا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو چند صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جیسے میں نے عرض کیا، پھر وہی بات، عملی نوعیت کے سوالات، اور سوال یہ کیا، یا عرض یہ کی کہ جو آیت مبارکہ میں مطلوب ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، تو یہ کس کے لیے ممکن ہے؟ کیسے فیزیبل ہے یہ کہ ہم ساری زندگی اتنا تقوی اختیار کریں جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے؟ تو بعض اوقات تو یہ ممکنات میں سے نہیں ہوتا، یا انتہائی مشکل کام ہے۔ اس پر پھر آیت مبارکہ نازل ہوئی سورۃ التغابن کی، جو گویا ایک سائن آف ریلیف تھا ہم سب کے لیے بھی، فتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اتنا اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، مقدور بھر، جان بوجھ کے نافرمانی نہ کرو۔ ہاں غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، بعض اوقات جذبات میں، ماحول کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، تو اس کا حاصل کیا ہے؟ فوراً توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ پاک معاف فرمانے والے ہیں۔ لہذا اللہ کا تقوی ایسے اختیار کرو جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اس سے کیا مراد ہے یہ بھی سمجھ لیجئے، یہ جو ہماری دنیا کی زندگی ہے اس میں دو یا تین معاملات ہمیں نظر آتے ہیں صاف طور پر۔ ایک وہ ہیں کہ جو اخلاقیات سے متعلق ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جو معاملات سے متعلق ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو عبادات سے متعلق ہیں۔ کوئی اپنی زندگی کو ہم تین بڑے گوشوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ دین اسلام کی تینوں سے متعلق ہدایات موجود ہیں، اخلاق کیسا ہو، برتاؤ کیسا ہو، بیہیویئر کیسا ہو، رویے کیسے ہوں، وہ پوری تفصیلات آ جائے گی آپ کے سامنے۔ پھر لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہوں، بین الانسانی معاملات، ڈیلنگز، وہ کس نوعیت کی ہونی چاہیے، اور بالآخر اللہ سے تعلق کے حوالے سے عبادات کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ اگر انسان کے اندر تقوی موجود ہو، خدا خوفی موجود ہو، ذمہ داری کا احساس ہو، سینس آف ریسپانسبلٹی، تو ان تینوں گوشوں میں اس کی شخصیت انتہائی شاندار ہوگی، اور کامل مومن وہی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق، بلکہ بعض روایات میں تو اخلاق کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے عبادات کے مقابلے میں۔ ہمارا عام طور پر اس طرف بیلنس نہیں ہو پاتا، توجہ نہیں ہو پاتی کہ عبادات تو ہم کرتے ہیں الحمدللہ، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، لیکن ہمارے رویے، ہماری بیہیویئرز، یہ جو ایٹیٹیوڈ جس کو کہا جاتا ہے، وہ عام طور پر اچھا نہیں ہوتا لوگوں سے۔ تو بہرحال دعا کریں اللہ پاک سے کہ یہ تقوی کا حاصل تینوں کے تینوں معاملات میں، چاہے اخلاق ہوں، معاملات ہوں، یا عبادات ہوں، اللہ پاک ہمیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا حاصل کیا ہوگا کہ ایک مسلمان صرف مسجد میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا نہیں ہوگا۔ ابھی ہو کیا گیا ہے، تقسیم ہو گئی ہے، نظر آتا ہے صاحب کہ مسجد میں تو اللہ کا تقوی اختیار کیا جاتا، جیسے تیسے عبادات ہو رہی ہیں، سنت کے مطابق ہو رہی ہیں، لیکن معاشی معاملات میں، لین دین کے معاملات میں اکثر و بیشتر تقوی نظر، یا اس میں کمی نظر آتی ہے، یا کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک ہم کر لیتے ہیں۔ شادی بیاہ کا موقع آئے تو وہاں پر بھی معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، غم کا موقع آ جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، وہاں پر بھی سنت کے مطابق عمل نہیں کر پاتے۔ اسی طرح خاص طور پر جہاں بہت زیادہ کمی ہم سب کے اندر نظر آتی ہے، وہ ہمارے رویے ہیں، اخلاق ہیں۔ لہذا اس حوالے سے تقوی کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن، کامل مومن کسے قرار دیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، انما بعثت لأتمم حسن الاخلاق، مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اعلی اخلاق کی تکمیل کر دوں، اور تکمیل اعلی اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہترین کردار اگر ہے تو وہ محمد رسول اللہ کا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا تقوی کیا ہے، 24 گھنٹے کی زندگی کا جائزہ لیجئے۔ جیسے ہم مسجد میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، ایسے کیا کاروبار میں بھی ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خدا نہ خواستہ جھوٹ تو نہیں بولتے، انکم ٹیکس بھرتے ہوئے خاص طور پر غلط بیانی تو نہیں کر رہے، یہ ساری چیزیں جس کا جائزہ ہر وقت لینا ہے۔ اور اس کو بڑی پیاری حدیث ہے حضرت عمر فاروق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آثار صحابہ کہلاتے ہیں، جس میں انہوں نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا عملی نوعیت کا کہ اس تقوی کی وضاحت کہیے حضرت ابی ابن کعب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تمہارے درمیان سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے ابی ہیں، یعنی قرآن کو سمجھنے والے، قراءت کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے۔ تو حضرت عمر فاروق نے، جو امیر المومنین تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے سوال کیا صحابہ کی تعلیم کے لیے، اور سوال جواب سے یہ ڈائیلاگ فارم سے، یہ اصل میں جو تربیت کا معاملہ ہوتا ہے۔ لہذا صحابہ کے سامنے جب سوال کیا گیا کہ تقوی کی وضاحت کیجئے، تو انہوں نے بڑی اچھی مثال دی، اس مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ امیر المومنین، کیا کبھی آپ ایسے راستے سے، ایسی پگڈنڈی سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، خاردار جھاڑیاں ہوں، کیسے گزرتے ہیں؟ ظاہری بات ہے جب آپ کہیں سے گزر رہے ہیں جس طرف جھاڑیاں ہوں، کیچڑ ہو، سانپ بچھو کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اندھیرا بھی ہو، تو بڑے کانشیس ہو کر گزرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو سنبھال کر، کہیں جھاڑی کہیں میں کپڑا انوالو کپڑا پھنس نہ جائے، کیچڑ میں پیر نہ پڑ جائے. تو انہوں نے فرمایا یہی اصل میں تقویٰ ہے کہ دنیا کی زندگی میں رہ کر کاروبار بھی کرنا ہے، بیوی بچے بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اللہ کا تقویٰ اختیار کیا جائے اور ہر نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے. یہ ہے اصل میں تقویٰ کا حاصل. تقویٰ صرف یہی نہیں ہے کہ انسان کسی خدرے میں، کونے خدرے میں بیٹھ کر اللہ ہوں کے نعرے لگائے، جیسے ہمارے عام طور پر ہو گیا ہے، یہ بھی ایکسٹریمزم کہا جا سکتا ہے کہ دنیا سے ترک تعلق کر کے معاملات کو چھوڑ کر کسی خانقاہوں میں جا کر بیٹھ کر تپسیائیں کرنا یا اور جا کے تزکیہ نفس کے ذرائع حاصل کرنا، یہ کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں ون سائنڈڈ ایک ایسی شخصیت تو بن رہی ہے کہ بہت للہیت نظر آ رہی ہے اس میں، دنیا کے معاملات میں انوالو نہیں، لیکن اسلام کی تعلیمات کے اعتبار سے یہ بیلنس شخصیت نہیں. بڑی آرام سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ بڑے اللہ والے ہیں، نہ کسی کے لینے میں نہ کسی کے دینے میں، یہ تو گھر سے نکلتے ہیں بس مسجد جاتے ہیں، مسجد سے گھر آتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ مکمل تقویٰ نہیں ہے. لینے نہ میں دینے سے کیا مراد ہے، نہ یہ کسی سے بات کرتے ہیں، نہ دین کی دعوت دیتے ہیں، بس یہ تو اپنے ہی معاملات کراتے ہیں. یہ بات سنت سے ثابت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں جہاں انفرادی طور پر انفرادی تقویٰ یا تعلق نہ اللہ میں نظر آتا ہے، وہاں دین کی دعوت اور تبلیغ اور اس کے بعد لوگوں کے معاملات میں خاص طور پر دلچسپی لینا، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں کی سرپرستی کرنا، پھر اس سے آگے بڑھ کر ایک دین کی دعوت اور تبلیغ کے ساتھ اقامت دین کی جدوجہد کرنا، اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ظلم کے خلاف جدوجہد کرنا، یہ ہے تقوی کا حاصل. جس کو بڑا خوبصورت انداز میں کہا گیا، نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خان کاہی ہے فقط اندوہ و دل گیری. یعنی دین کا مطلوب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم تعلق میں اللہ کے لیے کسی خانقاہ کو آباد کریں، بلکہ یہ جو انسپائریشن، جو طاقت حاصل ہو تعلق میں اللہ سے، اس کے ذریعے ظلم کا خاتمہ کیا جائے، ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو چیلنج کیا جائے. یہ ہے اصل میں تقوی کا آؤٹ کم، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم. اب صحابہ کے ذہن میں سوال آیا کہ بھائی اگر مظلوم ہو تو اس کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، سوشل یا جو بھی ویلفیئر ہو سکتی ہے اس کو سپورٹ کریں. ظالم اگر ہمارا بھائی ہو، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی فرمائی کہ ظالم اگر تمہارا بھائی ہے تو اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دو، طاقت کے ذریعے اس کو ظلم سے روکو کہ وہ کسی پہ ظلم نہ کرے، کیونکہ کسی پہ ظلم کر کے وہ جہنم کا ایندھن بن سکتا. تو تقویٰ کا ایک حاصل یہ بھی ہوا کہ اللہ کا خوف ہو دل میں، اور دوسروں کے معاملات میں خاص طور پر دنیاوی معاملات میں دلچسپی لے کر سوشل ویلفیئر کے کام بھی کیے جائیں، اور اس سے آگے بڑھ کر سب سے بڑا سوشل ویلفیئر کیا ہے، اس دنیا سے ظالمانہ نظام کا خاتمہ. تمام انبیاء کرام اسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، اور انہوں نے ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر، چاہے فرعون ہو یا نمرود ہو یا اور دیگر بادشاہ جو ظلم کرتے رہے یا جو نظام، اس کے خلاف کھڑے ہوئے سارے کے سارے پیغمبر اور دین کی دعوت و تبلیغ اور اقامت کی جد و جہد کرتے رہے. اللہ پاک ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اور زندگی کے تمام معاملات میں تین گوشے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے، اخلاقیات کے اعتبار سے بھی، معاملات کے اعتبار سے بھی، اور عبادات کے اعتبار سے بھی، حق ادا کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو. البتہ اس میں بھی جیسے میں نے عرض کیا کوتاہیاں ہوں گی. جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہ ایسا ہی ہے کہ چاروں طرف گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، اور گناہ کی دعوت بعض اوقات چھپے پردے میں ہوتی ہے، بعض اوقات کھلم کھلا ہوتی ہے. تو ہر شخص اتنا مضبوط ایمان والا یا تقوی والا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر وقت اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے. اس میں گنجائش یہ ہے کہ اگر انسان سے کبھی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، ایون بڑے بڑے گناہ ہو جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور انسان سچی توبہ کر لے. اس کے لیے اور فائدہ مند چیز کیا ہے، توبہ کرنے کے بعد کسی اجتماعیت کو جوائن کرے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے. اچھے دوست بنائے، ہم خیال دوست، تاکہ یہ اچھے لوگ، اچھے دوست انسان کے اندر اچھائی پیدا کر سکیں. ایک ماحول کریٹ کیا جائے، ایک ایٹموسفیئر بنایا جائے کہ سارے کے سارے لوگ نیکی کی طرف آئیں. جیسے کہ الحمدللہ اس کی مثال کر دی جائے تو سمجھ میں آئے گی بات، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا، الحمدللہ ایک پاکیزہ ماحول ہوتا ہے، سب لوگوں کے لیے ممکن ہوتا ہے بڑی آسانی سے کہ وہ مسجد میں آتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ماحول بنانا، نیک لوگوں کو جوڑنا، نیک لوگوں کے ساتھ جڑنا، یہ ہے تقوی کا حاصل. کہ اگر اللہ نے ہمیں تقوی دیا، خدا خوفی عطا فرمائی، جواب دہی کا احساس عطا فرمایا، تو ہم اپنے دوسرے بھائیوں کو، دوستوں کو بھی یہ کام کر سکیں. اب آخری حصہ اس کا ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہیں مرنا مگر حالت فرما برداری میں. وہی انداز ہے، تاکیدی انداز، تاکید موجود ہے. دیکھو موت نہ ہے مگر حالت فرما برداری میں. تو حالت فرما برداری کی موت کیا ہے؟ پہلی بات تو یاد رکھنے کی ہے کہ موت کسی کی کسی وقت بھی آ سکتی ہے. ہمیں نہیں معلوم ہماری موت کب آنے والی ہے. ابھی جائزہ لیں ہم اپنا کہ اگر اس وقت ہماری موت آ جائے تو کیا ہم فرما برداری کی حالت میں ہیں، یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جو نافرمانی پہ مشتمل. یہ جائزہ مجھے اپنا لینا چاہیے، کیونکہ بہرحال بیلنس شیٹ قیامت کے دن تو دی جائے گی. حاسبوا قبل ان یحاسبکم، اپنا محاسبہ خود کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. آج جائزہ لیں کن کن چیزوں کے اعتبار سے. سب سے پہلے جائزہ لیں معاشی اعتبار سے، میرا سورس آف انکم کیا ہے، ذریعہ آمدنی کیا ہے. خدا نہ خواستہ سودی معاملات میں تو انوالو نہیں ہوں، سود پر قرضہ لے کر میں نے بنگلہ تو نہیں بنایا ہوا، کوئی عالیشان کاروبار تو نہیں سجایا ہوا، اور اپنے گھر والوں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت داؤں پہ لگائی ہوئی، اس سے بڑا بیوقوفی کا اور کوئی سودا نہیں. یہاں ہماری آنکھ بند ہوئی، ہمارے گھر والوں کے پاس وہ ساری دول مال و دولت گیا، اور حساب کس نے دینا ہے؟ حساب اس شخص نے دینا ہے جس نے مال غلط طریقے سے کمایا. اپنا جائزہ لیجئے اپنی بیلنس شیٹ میں، خدا نہ خواستہ کوئی سودی لین دین تو نہیں، کوئی رشوت کا معاملہ تو نہیں، غلط طریقے سے پیسہ تو نہیں کمایا ہوا. لہذا اگر ایسا ہے خدا نہ خواستہ، تو ابھی آج توبہ کیجئے اور سٹیپس لیجئے کہ ٹھیک ہے ہم سے جو ہو گیا ہو گیا، میں نے جس کا جتنا پیسہ لیا ہے غلط طریقے سے اس کو واپس کیا جائے. آسان کام نہیں ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ دورہ تجمہ قرآن میں وہ آیات سنائی گئیں، ڈاکٹر صاحب نے سنائی جس میں سود کا تذکر آیا، اس کی شناعت، اس کی خباستیں بیان ہوئی. ایک صاحب تقریباً روتے ہوئے تشریف لائے، بڑی عمر کے تھے. ڈاکٹر صاحب میں نے تو ساری زندگی یہ کام کیا، اب میں کیا کروں، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو اب کیا کروں. ڈاکٹر صاحب نے کہا توبہ کیجئے، آپ نے جو کچھ کیا ہے معاملات اپنے سیٹل کر لیجئے، جو قرض لیا ہے کسی سے سود پر اس کو واپس کیجئے، کم از کم کیپٹل لیجئے، معافی مانگیے اس سے. بڑا گھر لیا ہے عالیشان گھر سود پر تو اس کو بیچیے، چھوٹا گھر لے لیجئے. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا. اب یہ نہیں ہو سکتا تو پھر کیا نہیں ہو سکتا؟ بڑا گھر لیا ہے تو لائف اسٹائل اتنا ہائی کر لیا کہ آپ واپس نہیں آ سکتے، تو پھر یہ توبہ نہیں ہے کہ محض استغفار پڑھیا جائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بہرحال یہ توبہ نہیں ہے. توبہ یہ ہے کہ اگر توبہ کی ہے سچی توبہ، تو جس کے ساتھ جو ظلم زیادتی کی ہے بہرحال اس کا ازالہ کرنا پڑے گا. اور معاشی اعتبار سے جائزہ ہمیں لینا ہے، کیونکہ سربراہ خاندان اللہ پاک نے مرد کو بنایا، شوہر کو، والد کو بنایا. تو کس ذریعے سے میں مال کما رہا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے؟ اور خدا نہ خواستہ اگر اس میں حرام کا پہلو ہے، حرام خوری کا پہلو ہے، تو توبہ یہ ہے، تقوی یہ ہے کہ انسان توبہ کرے اور اپنے معاملات کو درست کر لے. دوسری چیز جس طرح توجہ نہیں ہے یا کم ہے، کیا ہم نے اپنے رشتہ داروں میں سے تو کسی کو ناراض نہیں کیا ہوا؟ حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے. اور واقعہ یہ ہے، یہ بیان کرتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ ذرا اپنا جائزہ بھی لوں، تو مجھے محسوس ہوا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں ہمارے دوست احباب رشتہ دار جن سے کئی کئی دنوں سے رابطہ ہی نہیں ہوتا، فون ہی نہیں ہوتا، وہ بیمار ہے، وہ انتقال بھی ہو گیا بعض کا، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اپنی مصروفیات میں، جو بھی مصروفیات ہیں. تو اس حوالے سے توجہ دیجئے، خاص طور پر سگے رشتہ دار، رحمی رشتے جن کو کہتے ہیں، اگر ان سے کبھی کسی معاملے میں کوئی معاملات خراب ہو گئے ہیں، خدا نہ خواستہ چپکلس ہو گئی ہے، تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر توبہ کیجئے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیجئے. اگر اس نے زیادتی بھی کی ہے تو اس کو معاف کر دی، اس کا صلہ کون دے گا؟ رحمی رشتوں کے حوالے سے بڑی سخت احادیث آتی ہیں، سخت احادیث، یہاں تک حضور نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو رشتہ داروں سے رحمی رشتوں کو کاٹنے والا ہو، جس چیز کو اللہ پاک نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹنے والا ہو. تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیجیے، اس کے گھر چلے جائیے، اس نے بڑی ظلم و زیادتی کی ہے تو اللہ کی رضا کے اس کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لہذا تحفے تحائف دے کر، ان کی خوشیوں میں شرکت کر کے، ان کی غمی میں شرکت کر کے، ان کی عیادت کر کے، ان کو کوئی اگر عہدہ ملا ہے، کوئی دنیا میں کوئی کامیابی حاصل کی، اپریسیشن کر کے، اس طرح سے ہم اپنے تعلقات کو بہتر کر سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے. صلہ رحمی کرنا، حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، مال میں برکت ہو، اسے چاہیے صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرے، لیکن یہ کام کرے اللہ کی رضا کے لیے. للہ فی اللہ جو کام کیا جائے گا اس کا نتیجہ نکلے گا. تو بہرحال دوسری چیز ہم سب کو جس کا جائزہ لینا ہے، نہیں مرنا مگر حالات فرما برداری میں. تو بہرحال فرما برداری کی موت کیا ہے، اس کے لیے بھی چند باتیں عرض کرتا ہوں. جب موت آتی ہے تو بہرحال موت تو آئے گی، لیکن جو شخص زیادہ تر باوضو رہنے والا ہوتا ہے، موت کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرما دیتے. باوضو سے مراد کیا ہے؟ نماز پڑھنے والا ہے، پانچ وقت نماز پڑھنے والا، ذکر و اذکار کرنے والا، دل میں بغض اور کینہ نہ رکھنے والا. بغض اور کینہ لوگ رکھتے ہیں، بہرحال ہمارے دلوں میں بھی آتا ہے، سب کے دلوں میں آتا ہے، یہ چیز ایسی ہے، شیطان وسوسے اندازی کرتا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں نے ایسے کر دیا، یہ انسان سوچ سوچ کے پریشان ہوتا ہے، ایون نماز میں خاص طور پر یاد آ رہی ہوتی ساری باتیں. لہذا اپنے دل سے دوسروں کے لیے جتنا بغض کینہ حسد یہ بھرا گیا ہے، اس کو نکال کر صاف کر لیجئے دل کو، اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کر دیجئے. لہذا یہ ہے موت فرما برداری کی، کہ ہمارے کسی پر ڈیوز نہ ہو، وہ ہمیں بعد میں اچھے نام سے پکارے. مرنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ میت کے بارے میں سوال کر رہے ہوتے ہیں، جواب کر رہے ہوتے ہیں، ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر لوگوں کی بڑی تعداد، سارے تو مطمئن نہیں ہوتے، بہرحال لوگوں کی ایک اچھی بڑی تعداد اگر مرنے والے کے بارے میں اچھا گمان کرتی ہے، تو امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مرتے وقت بھی اور باقی معاملات میں بھی اچھا معاملہ کیا ہوگا، بہتر معاملہ کیا ہوگا. تو بہرحال ہمارے اخلاق کیسے ہیں یہ ہمارے مرنے کے بعد پتہ چلے گا، صحیح معنوں میں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسا تھا. لہذا ہم میں سے جو کوتاہی ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، اللہ سے معافی مانگیں اور لوگوں سے خاص طور پر معافی مانگ لیں، اپنے دل کو صاف کر لیں. اگر باوضو رہیں گے، نماز کا تذکرہ ہوگا، قرآن حکیم پڑھتے رہیں گے، ذکر و اذکار کرتے رہیں گے، تو امید ہے اللہ تعالیٰ موت کے وقت آسانی فرمائے گا. اب موت کی کیفیت کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے. تین طرح کی کیفیات ہیں جو قرآن حکیم بیان کرتا ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون سے مراد کیا ہے؟ ایک وہ شخص ہے جو ساری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا رہا، پیسہ حلال طریقے سے کمایا، ارکان اسلام ادا کیے، حقوق العباد ادا کی، ہر طرح کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، بہرحال اس پر جب موت کی کیفیت آتی ہے تو رب کائنات فرماتا ہے یا ایتہا النفس المطمئنہ، اے وہ مطمئن جان، ارجعی الی ربی کی راضیتا مرضیہ، تو واپس آ جا اپنے رب کی طرف، واپس آ جا، کم بیک. گویا صاف پتا چل رہا ہے کہ کوئی چیز تھی جو بھیجی گئی تھی، اس کو واپس بلایا جا رہا ہے. کون سی چیز واپس جاتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو ہیں ہی اللہ کر، ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. جسم کو تو ہم ڈسپوز آف کرتے ہیں، مٹی میں دفنا کر آتے ہیں، تو وہ شے اصل نہیں ہے. اصل شے وہ اختیار ہے، وہ امانت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے جسم میں رکھی ہے، وہ واپس جاتی ہے. تو اس حال میں راضیتم مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تو اس سے راضی، فادخلی فی عبادی. اور بڑا خوبصورت انداز ہے اکرام کرنے کا، کسی کی عزت اور احترام کا اس سے بہتر کوئی انداز ہو ہی نہیں سکتا کہ رب کائنات فرمائے فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، میرے چنے ہوئے بندوں میں، مخلص، جن کو خالص کر لیا میں نے اپنے لیے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور اکرام کرنے کی جو اصل جگہ ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، وہ جنت الفردوس ہے، جس میں اللہ پاک فرمائے گا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو رہا میری جنت میں. اللہ پاک ہمیں اسی کیفیت کے ساتھ موت عطا فرمائے. بہرحال دوسری کیفیت ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ گناہگار بھی تھے اور نیکی کے کام بھی کیے تھے، جیسے اکثر و بیشتر ہمارا حال ہے. اس نفس کو نفسیں امارہ کہاں قرآن، اس نفس کو نفس لوامہ کہاں قرآن حکیم میں سورہ قیامہ میں، نفس ملامت گر کہ اچھے کام بھی کرتے رہے اور خدا نہ خواستہ کوئی نافرمانی کے کام بھی کرتے رہے. تو اگر ملامت کرنے والے نفس نے جو باتیں کہیں اس پر انسان کو ملامت ہے، شرمندہ ہے، اور مرنے سے پہلے پہلے اگر وہ توبہ کر لیں، سچی توبہ جس کا جو حق ہے وہ دے دیں، تو امید ہے کہ رب کائنات اس ملامت کرنے والے نفس کے بدولت انسان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور بالآخر مرنے سے پہلے اس کی توبہ بھی قبول فرما لے. یہ بھی ممکنات میں سے ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اسی اعتبار سے شرمندہ ہونے کی توفیق دے. اور بہرحال غلطی ہر شخص سے ہو سکتی ہے. حضور نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن وقیل الخطائین توابون، آدم کے تمام ہی بیٹے خطا کار ہو سکتے ہیں، لیکن ان خطا کاروں میں سب سے بہترین کون ہے؟ خیل الخطائین توابون، جو توبہ کریں اللہ کی جناب میں اور مرنے سے پہلے پہلے اگر توبہ کر لی، یعنی موت کی کیفیت شروع ہونے سے پہلے پہلے سچی توبہ کر لی، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان پر بھی رحم فرمائے گا. البتہ تیسری کنڈیشن جیسے عرض کیا گیا، ایسے لوگ کہ جو جان بوجھ کے نافرمانی کرتے رہے، سمجھایا بھی گیا، لوگوں نے بہت سمجھایا، گھر والوں نے، علماء سے سنتے رہے، لیکن دل پر اثر ہی نہیں ہوتا. اب دل پر اثر کیوں نہیں ہوتا اس کو بھی سمجھ لیجیے، تھا تلخ بات عرض کر رہا ہوں. یہ حرام خوری جتنی بھی ہے اس کی وجہ سے دلوں پر زنگ لگتا اور بلاخر انسان نافرمانی کرتا ہے دھڑلنے کے ساتھ. حضور نے فرمایا بلکہ ایک حدیث میں کہ جب نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو دل پر دھبا لگتا ہے، سیاہ دھبا. توبہ کر لیتا ہے تو دھبا صاف ہو جاتا ہے، لیکن توبہ نہیں کرتا، نافرمانی کرتا رہتا، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ڈیلے کرتا ہے توبہ کو زندگی کی امید پر، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے، توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی، یہاں تک کہ گناہ کرتا رہتا ہے اور وہ دھبا انتہائی سیاہ ہو جاتا ہے. اور حضور نے فرمایا پھر ایسے بند ہو جاتا ہے دل، اور اس کے لیے وہ آیت مبارکہ آتی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. یہ انتہائی اقدام، انتہائی کیفیت ہے، اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، سماعت کے لیے کان بند کر دیے جاتے ہیں، سنتے بڑے غور سے ہیں لیکن عمل کی نیت سے نہیں سنتے. تو یہ وہ آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا جاتا ہے کہ حق نظر بھی آتا ہے لیکن نظر نہیں آتا. تو بہرحال یہ انتہائی کیفیت ہے، اس سے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. سابقون السابقون سورۃ الواقعہ میں آیا، یہ وہ لوگ ہیں پہلے والے، یہ وہ ہیں جو ہر کام میں مسابقت کرتے ہیں، آگے بڑھ کر اللہ کے دین کے لیے مسابقت کرتے ہیں. اولئک المقربون، یہ اللہ کے انتہائی مقرب بندے ہوں گے. اسی طرح دوسری کیٹیگری اصحاب یمین کہا گیا، دائیں ہاتھ والے، نیکیاں ان کی بھاری تھیں. اور تیسری کیٹیگری اصحاب الشمال، یعنی وہ جہنم والے. اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں موت کے وقت اسلام کی موت عطا فرمائے، فرما برداری کی موت عطا فرمائے. جیسے ایک سورہ بقرہ میں آتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، یا بنیا ان اللہ اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، لہذا ہرگز نہیں مرنا مگر فرما برداری کی حالت میں. یہی دعا کی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے، توفنی مسلمین، اے اللہ تو مجھے مسلمانوں کی حالت، اسلام کی حالت میں، فرما برداری کی حالت میں موت عطا فرما. والحقنی من الصالحین، اور مجھے نیکوں کے، نیک کاروں کے ساتھ جوڑ دے. یہ انبیاء کرام دعا کرتے رہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ملتی ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مساکنا مساکننا وتب علینا. یہ سارے کے سارے انبیاء کرام فرما برداری کے حوالے سے دعا کرتے رہے، اے اللہ ہمیں بھی فرما بردار بنائے رکھ، ہماری امت میں سے، ہماری نسل میں سے ایک امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو. اللہ پاک ہم سب کو ساری زندگی فرما برداری کی توفیق دے، اور اگر ہم سے کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، تو شرمندگی کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائل المسلمین والمسلمات.